أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغذيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. Tonight we commemorate the shahada of the standard bearer of Islam, the lion of Ali ibn Abi Talib, the son of Ali ibn Abi Talib, the son of a lady by the name of Ummul Banin, Abu al-Fadl al-Abbas ibn Amir al-Mu'mineen, salawatullahi wa salamu alayhi. And I shall take as little time as possible in trying to convey tonight's message and wish to concentrate on the life of Abu al-Fadl al-Abbas, particularly in relation to the events of Karbala. We mentioned yesterday that the creation of man by Allah subhanahu wa ta'ala is the best of the creation on earth. It requires man to realize his potential. It requires man to understand his role and his function on earth. It requires man to know the purpose of his existence on earth. We gave an example yesterday where we say that the reason for Allah subhanahu wa ta'ala to have created man was for man to fly high and to dance in the sun. Not for man to be able to go below the status of the animals. This animalistic instinct in a human being causes huge harm in the progress of man. It does not allow man to flourish. It does not allow this animalistic instinct. It does not allow man to be able to realize his full potential for which Allah subhanahu wa ta'ala has created him. And therefore, man requires tarbiyah. Man requires an upbringing. Man requires to be taught ways of living in the society. Man requires to be able to be taught that which Allah subhanahu wa ta'ala has made him for. Allah has given him every kind of tool that he needs to use to be able to grow from within and understand his potential and hence unite with Allah subhanahu wa ta'ala. If this man fails to understand his potential, if he does not realize why Allah subhanahu wa ta'ala has created him, he will live this world and he will die without knowing. Have you seen an animal that is born, for example, a goat or a sheep? It is born and immediately upon its birth, within moments, you will see the sheep starting to walk behind its mother. The dog and the litter of dog, within days you will see the dogs immediately starting to walk. If you see the whale delivering its calf in the ocean, you will see immediately the calf instinctively knowing what to do following its mother. When you look at the creation of animals, the animals who are not ashraful makhluq, the animals who are less superior than man, who are inferior than man, you will see them the moment they are born. Within days, these animals begin immediately their lives. But ashraful makhluq, you will realize this ashraful makhluq, when it is born, it does not even see, cannot even look. When it is born, it cannot even control its neck. When it is born, it does not even know what balance means. When it is born, it cannot walk. Mustahil, impossible to see a child that is born walk within moments. Impossible. My Lord, I am ashraful makhluq. And all this creation is less than me in terms of my superiority over them. My Allah, why me in such a state? Perhaps the response will be, the animals do not require to live in the society, and hence a training for akhlaq in the society is not important for them. But man requires training to be able to live and contribute in the society. And therefore it must be trained. There is a process of training of man. The Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, the Holy Prophet of Islam says, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. I was sent by Allah subhanahu wa ta'ala to take akhlaq to its pinnacle. That was the purpose. I was sent by Allah subhanahu wa ta'ala لِيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, to purify them and to teach them the book and the wisdom. So the primary purpose of the Holy Prophet of Islam was to train the nufus and the nafs of the people and to give them the correct tarbiyah and upbringing. Because you and I live in a society, it is expected of man to live up to his standard. It is expected of man to rise high. It is expected of man to walk the face of the earth in a manner that befits him and not in a manner that is worse than the character of the animals. For if man is unable to do that, as we say, he will live and he will die without realizing his potential. being one with Allah subhanahu wa ta'ala requires man to be able to leave this understanding of his animalistic desire and be able to know his potential for which he has been created. Because I do not want to speak much in English today and I want to concentrate on Abul Fadl Abbas and his masail, I will immediately move to Urdu. Peygamber Islam Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, خداوند تعالیٰ نے اس دنیا میں تزکیہ نفس کے لیے بھیجا. قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ قسم کھائی ہے, ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ پہ, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم کھاتا ہوں زمانے کی انسان گھاتے میں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یا خداوند تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, میں تین کی قسم کھاتا ہوں, زیتون کی قسم کھاتا ہوں, میں اس بلد الامین کی قسم کھاتا ہوں, یا خداوند تعالی کبھی قیامت کی قسم کھاتا ہے, لا اقسم بیوم القیامة, یا خداوند تعالی اور کوئی قسم کھاتا ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, خداوند تعالی بہت سی قسم کھاتا ہے قرآن مجید میں, مگر ایک جگہ پہ خداوند تعالی تقریباً 9 قسم کھاتا ہے, 9. اور قسم کھانے کا مطلب کیا کہ قسم کے بعد جو پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام اتنا اہم ہے کہ خداوند تعالی قسم کھاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها, تمام قسم ہے, والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها, خداوند تعالی کتنی قسم کھاتا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں قسم کھاتا ہوں سورج کی جبکہ وہ چمکے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, جب چاند کی قسم کھاتا ہوں جبکہ وہ سورج کے پیچھے چلے, تمام قسمیں کھانے کے بعد, ونفس وما سواها, اور نفس کی قسم کھاتا ہوں, فالہمہا فجورہا وتقواہا, جس نفس کو خداوند تعالی نے برائی اور اچھائی سکھا دی ہے, innate in him, built in, wired inside the human being, خداوند تعالی کہتا ہے کہ ہم نے برائی اور اچھائی فالہمہا انسپائر کر دی, فالہمہا فجورہا وتقواہا, پھر خدا کہتا ہے تمام قسم کھا کے, قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور اپنے نفس کی تزکیت کی, یقیناً وہ کامیاب ہوا, وقد خاب من دساہا, یعنی تربیت نفس کے لیے پیغمبر اسلام آئے, انسان اپنے پوٹینشیل کو سمجھے, اپنے پوٹینشیل کو جانے, ماحول کے اندر انسان کو تربیت کی ضرورت ہے, ماں باپ اپنی اولاد, آپ کو معلوم ہے یہ پورا راستہ, یہ مجمع, یہ آپ کا یہاں بیٹھنا, یہ میرا یہاں بیٹھنا, یہ پوری سرزمین میں ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, کائنات میں محرم کی مجلسیں, حسین ابن علی کی صدائیں, خدا جانے کہاں کہاں, کبھی ترکی کی آپ کو تصویر نظر آئے گی, کبھی واشنگٹن میں جلوس نظر آئے گا, کبھی خدا جانے کہاں, آپ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کی مین ریزن کیا ہے, اس لیے کہ بچپنے سے لے کے آج تک ہمارے ماں باپ نے جو کام کیا ہے وہ بہترین اور اہم ترین کام یہ کیا ہے کہ پالتے پالتے علی کی محبت کا دودھ پلایا, ماں نے دودھ پلاتے پلاتے علی کی محبت کو گھول کے دودھ میں پلایا, نئی ماں نے بتایا حسین کیا ہے, نئی ماں نے بتایا عزاداری کس کو کہتے ہیں, نئی ماں نے بتایا ہاتھ کا اٹھانا کس کو کہتے ہیں, حسین کیا چیز ہے, جہاں بھی ہم گئے, چاہے لندن گئے, پاکستان گئے, دنیا کے کسی کونے میں گئے, کیونکہ ایک فاؤنڈیشن تھا, اس فاؤنڈیشن نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلی چیز ہم لوگوں نے یہ کی کہ وہاں پہ ایک حسینیہ کو قائم کی, کسی فلسفے نے آزاداری کو نہیں بچایا, یاد رکھیے گا, آزاداری کو کسی فلسفے نے نہیں بچایا, کوئی انٹلیکچوئل سوچ نے یا انٹلیکچوئل تھوٹ نے آزاداری کو نہیں بچایا, اگر کسی چیز نے آزاداری کو بچایا ہے تو وہ حسین کی آنکھوں میں, لوگوں کی آنکھوں میں حسین کے لیے آنسو ہے,
इन आंसुओं ने आजादारी को बचाया है। आज मैं और आप यहां बैठे हुए आंसुओं के लिए, मगर इन आंसुओं के पीछे मकसद है। हुसैन इब्ने अली ने ऐसे ही जान नहीं दे दी ताकि दुनिया उनका मातम करे, नहीं, हुसैन ने जान इसलिए दी कि हुसैन की लेगेसी को हुसैन के मानने वाले समझे। एक जमाना था, एक जमाना जिस जमाने के अंदर बाप अपनी औलाद को मस्जिद के अंदर लेके आता था, जबरदस्ती एटिकेट्स ऑफ द मॉस्क सिखाता था, मस्जिद में बैठने की अखलाक सिखाता था, हुसैन क्या है सिखाता था, मस्जिद में लेके आता था, हाथ पकड़ के बिठाता था, हाथ पकड़ के। यही बच्चा जब बड़ा हुआ लंदन पहुंचा तो वो मजलिस में बैठने की इंपॉर्टेंस को समझा। यही बच्चा जब बड़ा हुआ और मलेशिया में गया तो भले मलेशिया के अंदर आजादारी जायज हो या ना हो, उसने जरूरत को महसूस किया, मलेशिया में मातम किया। चाहे वो न्यूयॉर्क में गया, जहां भी दुनिया के किसी कोने में भी गया, उसने इस जरूरत को महसूस किया। क्यों? इसलिए कि मां बाप ने उसको यह तरबियत दी कि तुम आओ देखो, तुम इस दरबार में अकेले नहीं बैठते। बचपने से मां बच्चे से कहती है, देखो जब अजाए हुसैन में जाना, जब फर्श जमीन पे बैठना, जब हुसैन के मसायब सुनना, तो ये ना समझना कि तुम अकेले हो, एक दुखियारी मां तुम्हारे साथ बैठी हो, एक दुखियारी मां। इस तरबियत को बच्चा लेके बड़ा हुआ, इस तरबियत को बच्चा लेके जवान हुआ, और उसने सब कुछ भुलाया, सब कुछ भुला दिया, मगर एक हुसैनिया को कायम किया। क्यों? इसलिए कि मां बाप ने यह तरबियत दी थी कि हुसैन क्या है, अली क्या है, फातिमा क्या है। अखलाक सिखाया, मस्जिद में आओ मेरे साथ बैठो, चाहे तुम समझते हो। आजकल तो मेरी तो उर्दू बिल्कुल सबसे बदतर उर्दू है। अगर आप उर्दू में देखें तो मेरी मजलिस तो शायद इतनी सिंपल उर्दू है, किसी गुजराती, किचवाहिली, पंजाबी, सब कुछ उसके अंदर शामिल है, उर्दू उर्दू नहीं रही। लेकिन उस जमाने में जो उलमा आते थे लखनऊ से, खुदा जाने कराची से, उनकी उर्दू ऐसी उर्दू हुआ करती थी कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन बच्चा बैठता था और उस उर्दू की मजलिस को सुनता था, चाहे वो समझे या न समझे। उस वो आता था हुसैन इब्ने अली के नाम से, और इसको उसने महसूस किया जहां भी गया, क्योंकि तरबियत थी मां बाप की। मां बाप जो तरबियत देते हैं, मां बाप ऐसी तरबियत कायनात में कोई नहीं दे सकता। चाहे आप उसको स्कूल में भेजें, चाहे आप उसको मदरसा में भेजें, जो घर के अंदर तरबियत होती है, ऐसी तरबियत दुनिया में कहीं भी नहीं। امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه نهج البلاغه میں خطبہ نمبر 191 یا 192 ڈیپینڈنگ کون سی کتاب آپ کے ہاتھوں میں خطبہ نمبر 191 یا 192 امیر المؤمنین خود اپنی تربیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں امیر المؤمنین اس خطبت القاسعہ کے اندر اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی اور امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ تربیت کا امپورٹنس کیا ہے خطبت القاسعہ آخری سیکشن میں خطبے کے کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ تم جانتے ہو کہ پیغمبر اسلام کی قربت سے میری منزل کیا ہے، تم سمجھتے ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي میرا مقام، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ رسول اللہ کے پاس میرا مقام کیسا ہے، مِنْ قَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ کیونکہ میری ان سے قرابت ہے اور کنشپ ہے، تم جانتے ہو کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ پھر امیر المؤمنین اپنی کہانی اپنی زبانی سناتے ہیں، کہتے ہیں وضعنی فی حجره وانا ولد، مجھے پیغمبر اسلام نے اپنے زانوں پہ بٹھایا جبکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں نہج البلاغہ خطبۃ القاسعہ کہتے ہیں وضعنی فی حجره وانا ولد، مجھے پیغمبر نے اپنے، سنیے تربیت سنیے پیغمبر کی، وضعنی فی حجره وانا ولید، مجھے اپنے زانوں پہ بٹھایا جبکہ میں چھوٹا بچہ تھا، یضمنی الی صدره، مجھے اپنے سینے سے پیغمبر لگاتے تھے، ویکنفنی فی فراشه، اپنے بستر پہ مجھے جگہ دیتے تھے، ویمسنی جسده ویشمنی عرفہ، مجھے اپنے، میرا جسم اپنے جسم سے ملاتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے بدن کو میرے بدن سے ملاتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، ویشمنی عرفہ، مجھے اپنی خوشبو سنگھاتے تھے. پھر کہتے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں پیغمبر کیا کرتے ہیں، وَلَقَدْ كَانَ يَمْدَعُ الشَّيْءِ ثُمَّ يُلْقِمُنِي، پیغمبر اسلام کھانا لیتے تھے، کھانے کو چباتے تھے اور چبانے کے بعد لقمہ لقمہ کر کے وہی کھانا میرے منہ میں ڈالتے تھے. پیغمبر علی ابن ابی طالب کی تربیت کر رہے ہیں، لقمہ لقمہ کر کے پیغمبر میرے منہ میں ڈالتے تھے، یمدع الشیء ثم یلقمنی، لقمہ لقمہ کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے. کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ وہ پرسوں یا تین دن پہلے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس میں سید ایڈروس علوی کی مجلس چل رہی تھی، اس میں پوائنٹ کہا انہوں نے جو مجھے بہت اچھا لگا، کہا کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کسی ویل میں تھوک دیا، پیغمبر کی تھوک کا اثر یہ ہوا کہ اس ویل کے اندر پانی ابلنے لگا، خوشی کے مارے کہ پیغمبر کا تھوک مجھ میں آیا ہے، خوشی کے مارے کہ پیغمبر کا تھوک مجھ میں آیا ہے، یہ پانی ابلنے لگا اس ویل کے اندر سے، اس کنویں کے اندر سے پانی باہر نکلا. پھر شیخ سید کہتے ہیں، ایڈروس کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے تھوک کا اثر تھا، خدا جانے ان لقموں کا علی کے جسم میں کیا اثر تھا. خدا جانے ان لقموں کا اثر مولا کائنات کے اندر کیا کیا. نہیں مولا کہتے ہیں کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا، مولا فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يَمْدَعُ الشَّيْءِ ثم يلقمني، مجھے لقمہ لقمہ کر کے دیتے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا، فما وجدنی كذبة في قول ولا خطلة في فعل، پیغمبر اسلام نے کبھی بھی علی کی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں سنا، نہ ہی علی کے کردار میں کوئی کمزوری پائی. نہ علی کی زبان سے کوئی جھوٹ سنا اور نہ علی کے کردار میں کوئی کھوٹ یا کمی یا کمزوری پائی. یہ پیغمبر کے لقموں کا اثر تھا، یہ پیغمبر اسلام کی تربیت کا اثر تھا. پھر کہتے ہیں امیر المؤمنین کہتے ہیں وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّن مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارًا. کہتے ہیں پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے، خداوند تعالی نے ایک عظیم ملائکہ کو ان کے لیے رکھا تھا جو پیغمبر اسلام کو راہ دکھاتا تھا، راستہ دکھاتا تھا، اور پیغمبر اسلام خداوند تعالی کی اس ہدایت کو لے کے اس کو فالو کرتے تھے. وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّن مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ، جو ان کو اخلاق عالم سمجھاتا تھا اور دکھاتا تھا. پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اِتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، اور میں پیغمبر کے پیچھے ایسے پھرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا. امیر المومنین کہتے ہیں یہ تربیت، امیر المومنین کہتے ہیں مجھے میری ایسی تربیت کی پیغمبر اسلام نے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اِتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، میں اپنے پیغمبر اسلام کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہو. پھر کہتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ، اراہ ولا یراہ غیری، میں پیغمبر کو دیکھتا تھا، میرے سوا پیغمبر کو کوئی نہیں دیکھتا تھا. پھر امیر المومنین کہتے ہیں بس یہ صرف آپ کے سامنے تبرکن پیش کر رہا ہوں، حالانکہ میں پوائنٹ کر چکا اپنا، تبرکن پیش کر رہا ہوں اس خطبے کا. کہتے ہیں کہ خدا بندے پیغمبر اسلام کے پیچھے میں ایسے گھومتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ. ولم یکن حین اذن بیت فی الاسلام، اس زمانے میں مسلمان کا کوئی گھر نہیں تھا سوائے غیر رسول اللہ و خدیجہ و انا ثالثہما، یا رسول اللہ تھے یا خدیجہ تھی اور یا میں تھا، اسلام کا کوئی تیسرا گھر اس کے آگے نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ میری پیغمبر سے قرابت ایسی تھی، ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں پیغمبر اسلام کے وحی کے نور کو دیکھتا تھا اور رسالت کی اور نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا میں. یہ تربیت کی کس نے؟ پیغمبر اسلام نے، علی بن ابی طالب. کیوں کہ معصوم امام ہے امیر المؤمنین، تربیت کی کوئی ضرورت نہیں، منصوص من اللہ، مگر پیغمبر اسلام بتانا چاہتے ہیں اہمیت تربیت، کہ تربیت کی اہمیت کیا ہے. بچہ اپنا، کتنی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس کے اندر پیرنٹنگ اور ریسپانسبلٹی آف پیرنٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، کون کون سے حقوق ہیں اولاد کے. وہ زمانہ گیا جس زمانے کے اندر اولاد کو باپ زبردستی مسجد میں لے کر آیا کرتا تھا. اگر حسین ابن علی کبھی بھی وہ پیام اعظمی کہتے ہیں، چاہے آپ تربیت دیں نہ دیں، جہاں تک آزاداری کا تعلق ہے 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے. جہاں تک آزاداری کا تعلق ہے، پیام اعظمی کہتے ہیں 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، قرآن اب تک بول رہا ہے، خانہ کعبہ باقی ہے، کرب و بلا کا لے کے سہارا، گنبد خضرا باقی ہے، سارے جھنڈے ٹوٹ چکے، سبز بھریرا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی. اس کے بہت سے اشعار ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ جس مقصد کی طرف مجھے جانا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. حسین کا نام کبھی نہیں رکے گا، حسین حسین ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی تربیت نے ہمارے لیے ایک شرف ڈالا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے بنے. بھائی غیر حسین کو، آج آپ جائیے لندن یونائٹڈ کنگڈم کے اندر پوسٹرز ہیں، پوسٹرز ابا عبداللہ حسین کے بارے میں، ٹیوب سٹیشنز کے اندر حسین کا نام. اس انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی. لیکن ہمارا شرف ہے کہ ہماری ماں نے ہم کو حسین سمجھایا کہ حسین کون ہے، یہ ہمارا شرف ہے. وہ زمانہ گیا کہ بچوں کو باپ نے اپنی، ماں باپ نے اپنی ریسپانسبلٹی سے ہاتھ دھو دیا، ایسا لگتا ہے ٹائم نہیں ہے گھر کے اندر ٹائم. وہ ماں جس نے اپنے سینے میں اپنے بچے کو دودھ پلایا اور یا علی پڑتی گئی، بچہ بڑا ہوا، پہلی چیز ماں نے سکھائی بیٹا بولو یا علی، بیٹے نے کہا یا علی. اب خدا جانے کیا سیکھ رہے ہیں بچے، اللہ جانتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کیا سیکھتے ہیں، میں صرف خدا جانتا ہے، میں نے کہا اللہ جانتا ہے کیا سیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، کینیڈا میں، امریکہ میں لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے. ایک مرتبہ ایک پیرنٹ ایک ماں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, مجھ سے کہنے لگی کہ سب سے بڑی آفت, سب سے بڑی بلا جو ہمارے گھر پہ گزری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ایک ٹیبل کے اوپر کھانا کھاتے تھے اب ہم لوگوں کو ٹائم نہیں ہے کہ اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں. کہتی ہے کہ وہی ایک گھنٹہ ملتا تھا, یہ آدھا گھنٹہ جس میں ہم گفتگو کرتے تھے, ہم ایک دوسرے کی گفتگو کرتے تھے, ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم دیتے تھے, اب وہ کھانا بھی ہم الگ الگ کھاتے, کسی کو ٹائم نہیں. مدرسہ کے اندر آپ جائیے, اکیڈیمک ایجوکیشن کے لیے پیرنٹس ایوننگ ہو تو باپ ماں کو بہت ویادی, بہت فکر ہے کہ میرا بچہ اکیڈیمیکلی آسمان پہ چڑھ جائے. بہت ضروری ہے, کیوں نہیں, آف کورس جاؤ, کیوں نہیں جاؤ, اکیڈیمیکلی جو کرنا چاہے انسان کرے, لیکن مدرسہ میں پیرنٹس ایوننگ ہو تو آپ, مجھے نہیں معلوم یہاں کا اٹینڈنس کیا ہے, پیرنٹس ایوننگ کا اٹینڈنس, مگر یہی پروف کرتا ہے, پروف انسان کی لائف کی پرائیورٹی کو پروف کرتا ہے. اگر اس کی پرائیورٹی دین ہے, اکبر الہ آبادی کے بیٹے آکسفورڈ پڑھنے گئے, آکسفورڈ میں جب پڑھنے گئے تو اکبر الہ آبادی شاعر تھے, شعر لکھتے تھے, اپنے بچے کو خط لکھتے تھے. ایک دن خط کے اندر انہوں نے شعر لکھا اور شعر کے اندر کہا, بیٹا کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے. اپنے بیٹے سے کہتے شعر میں, کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے, کیک کھا کھا کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے. آپ کو شاید سوئیاں نہیں معلوم, سیو گجراتی میں اس کو سیو کہتے ہیں, کیک کھا کھا کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے. کہتے ہیں بیٹا جاؤ شوق سے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, جائز ہے ہواؤں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. دنیا میں سب کرو, سب کرو, کوئی انکار نہیں. اسلام نے کبھی بھی تم لوگوں کو کوئی تمہاری نیکی کے لیے کوئی چیز ہو, تمہاری اچھائی کے لیے کوئی چیز ہو, اسلام نے کبھی بھی نہیں روکا. اسلام اسی لیے کہتا ہے, کسی لیے کہتے ہیں اکبر الہ آبادی, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, جائز ہے ہواؤں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اپنی حقیقت کو اگر تم بھول گئے کہ میرا اس دنیا میں ایک مقصد ہے, ایک ریزن ہے, ایک پرپس ہے اس دنیا میں آنے کا, صرف یہ نہیں کسی کو ٹائم نہیں. یا ٹیلی ویژن کے اندر آج ایک ڈائیلیما ہے, ڈائیلیما یوس کے دماغ میں ایک ڈائیلیما ہے. ڈائیلیما یہ ہے کہ لندن میں یا امریکہ میں یا پتہ انگلینڈ میں پریمیئر لیگ چل رہی ہے ایگزیکٹلی دا سیم ٹائم ایز مسجد کا ٹائم. اب اس کو ڈیسیشن کرنا ہے کہ میں مجلس میں جاؤں یا پریمیئر لیگ کے فٹ بال کو دیکھوں. اگر فادر اور ماں اور باپ اس کو اسسٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر ڈیسیشن کرنے میں, تو پھر خدا ہی خیر کرے گا انشاءاللہ, تو پھر خدا ہی خیر کرے گا. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے بارے میں اتنی احادیث کہی ہیں, پہلے 7 سال تمہارے بچے کو یہ کرو, دوسرے 7 سال یہ کرو, تیسرے 7 سال یہ کرو. اس طرح پیغمبر اسلام تربیت دیتے گئے, اپنی اولاد کا نام رکھو. کیوں یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو ایک ڈسپلن کی ضرورت ہے, سوسائٹی میں رہنے کے لیے ڈسپلن کی ضرورت. آج اخلاق نہیں, اخلاق, ہاں اخلاق. اس زمانے میں ایسا تھا, ایک زمانے میں ایسا تھا, بچہ آج کل مووی نہیں جاتے ہیں لوگ, شاید تھیٹرز میں نہیں جاتے ہیں یا جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن دوپہر کے آفٹرنون شو کے اندر بھاگ جاتے تھے لوگ. باپ اگر پوچھتا تھا بیٹا کہاں گئے تھے, تو کہتے ڈیڈی آج قبرستان گیا تم, بھلے مووی دیکھ کے آیا, لیکن باپ کا ڈر تھا, خوف تھا باپ کا. آج اللہ خیر کرے, آج اللہ خیر کرے خداوند تعالی ہی جانتا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ تربیت اگر نہیں ہوگی قوم کے اندر، اگر ہم اپنے آپ کی تربیت نہیں کریں گے، اگر ہم انسٹرکشنز ڈکٹیٹس پرسکرپشنز آف دی ہولی پروفیٹ اسلام نہیں لیں گے، تو میرے عزیز دوستو خدا جانے کیا ہوگا. امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ آج گھڑی بہت تیز جا رہی، اس کو کبھی بھی شرم نہیں تھی اور نہیں ہوگی. امیر المومنین نے، ابھی تربیت کی بات پھر کبھی کریں گے، امیر المومنین نے پلاننگ کی، پلاننگ. جناب سیدہ کا جب انتقال ہو گیا تو اپنے بھائی عقیل کے پاس آئے، کہا مجھے جینیولوجسٹ تھے ان کو نسب شجرے معلوم تھے سارے، کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر ایک ایسی عورت کے ساتھ جو مجھے ایک شجاع بیٹا دے. جناب عقیل نے سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا کہ کلابیہ کے ٹرائب کی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے فاطمہ، جس کو ہم ام البنین کہتے ہیں، ان سے شادی کرو. پیغمبر اسلام تربیت دیکھیے، ہاں پیغمبر اسلام پلاننگ پلان کر رہے ہیں. فاطمہ کلابیہ آئیں، کیسی عورت کو چنا، وفا کے اندر اس خاندان، یعنی یہ خاندان جو وفادار خاندان ہو، یہ خاندان جو کریجس خاندان ہو، وہاں سے ایک عورت کو لے کر آئے. ام البنین ہی کے کردار کو دیکھیے، کہتے ہیں جب علی ابن ابی طالب کے گھر پہ آئی پہلی مرتبہ، دہلی سے علی ابن ابی طالب کے گھر پہ اپنی پیشانی کو جھکایا، بچوں کو بلا کے کہا دیکھو بچوں میں یہاں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. وہ کیسا بیٹا دے گی؟ وہ شاعر کہتا ہے عباس کے بارے میں، شاعر کہتا ہے حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا. شاعر کہتا ہے حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا، طوفان پلا پلا کے سمندر بنا دیا. حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا، طوفان پلا پلا کے سمندر بنا دیا، لوری سنا سنا کے علی کی مراد کو ام البنین ہو بہو حیدر بنا دیا. لوری سنا سنا کے علی کی مراد کو ام البنین ہو بہو حیدر بنا دیا. پلاننگ، مجھے ایسا بیٹا چاہیے، اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ اس بیٹے کا کام کربلا میں کیا ہوگا. علی کو معلوم تھا، پیام اعظمی کہتے ہیں، پیام اعظمی اپنے اشعار کے اندر کہتے ہیں پیام اعظمی کے، عباس آئے روح شجاعت بنے ہوئے، مادر کی شان باپ کی عزت بنے ہوئے، ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو، ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو، گہوارے ہی میں جاہو جلالت تھی آشکار، حیبت سے جس کی تھا صفے باطل میں انتشار، انگرائیا وہ لیتا تھا جھولے میں بار بار، کہنا یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار، بہرے جہاد تیغے دو دم چاہیے مجھے، اور کہتی تھی مٹھیاں کی علم چاہیے مجھے. بہرے جہاد تیغے دو دم چاہیے مجھے، اور کہتی تھی مٹھیاں کی علم چاہے. کون عباس؟ کون حلقے میں عصمتوں کے پلے اور بڑے ہوئے، وہ عباس حلقے میں عصمتوں کے پلے اور بڑے ہوئے، بھائی کا ہاتھ تھام لیا جب کھڑے ہوئے، نہیں پالا ہے دستے فاتح بدر و حنین نے، لوری حسن نے دی ہے کھلایا حسین. پالا ہے دست فاتح بدر و حنین نے، لوری حسن نے بھی ہے کھلایا حسین نے. یہ دو بھائی کا تذکرہ کرنا ہے آج، ایک عباس اور ایک حسین. کون عباس؟ اللہ اکبر. عباس کے اوپر ایسے امتحان گزرے ہیں کربلا میں، ایک شجاع آدمی، شجاع، ایک کریجس انڈیویجول، اس کے لیے کتنا مشکل کام تھا جب ولید نے مولائے امام حسین کو اپنے دربار میں مدینہ میں بلایا. دیکھیے عباس پہ کیسے امتحان گزرے. جب ولید نے بلایا ہے امام کو اور امام نے عباس سے کہا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر آ جانا. ایسے عالم میں جب حسین کی آواز بلند ہوئی، یبن الزرقاء، آواز بلند ہوئی حسین کی، عباس ایک مرتبہ ہنجز کو توڑ کے دروازے کے اندر آ گئے. کس نے میرے مولا سے اونچی آواز میں بات کی؟ کس نے میرے مولا سے اونچی آواز میں بات کی؟ حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس خاموش. یہ عباس کے لیے آسان کام نہیں تھا، یہ عباس کے لیے آسان کام نہیں تھا. نہیں، دوسرا مرحلہ، جب راستے میں حر نے راستے کو روکا ہے امام کے اور فرس لگا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا امام حسین کی، آپ سمجھتے ہیں عباس خاموش رہے تھے اس وقت؟ کس کی مجال ہے کہ میرے مولا کے لگام فرس پہ ہاتھ رکھے؟ لیکن حسین نے کہا عباس خاموش، عباس خاموش. پھر حسین نے ایک عجیب و غریب بات کی، عباس ان کو پانی پلاؤ، عباس ان کو پانی پلاؤ. کتنا مشکل کام تھا یہ عباس کے لیے کہ حسین کی لگام فرس پہ کسی نے ہاتھ ڈالا. نہیں، تیسرا مرحلہ سنیے، کیسے کیسے امتحان گزرے عباس پہ. تیسرا مرحلہ سنیے، وہ عباس جس کو حسین نے، جو علی کی دعا ہے، علی کی مراد ہے، جس کو ام البنین نے پالا ہے، ایک مرتبہ کرج عباس کا اور عباس کا جاہ و جلال، ایک مرتبہ دوسری محرم کو جب یہ حکم ہوا کہ یہاں سے حسین کے خیمے ہٹا دیے جائیں، تو ایک مرتبہ عباس کے کانوں میں جب یہ آواز آئی ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹانے کا حکم ہوا، ایک مرتبہ آواز دی، کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے کہ یہاں سے فرات سے خیموں کو ہٹائے جب تک عباس زندہ ہے؟ حسین نے جب عباس کے اس غیظ کو دیکھا، حسین کچھ نہ بولے، ثانیہ زہرا کے خیمے میں آئے. حسین کچھ نہ بولے، کچھ نہ بولے، ثانیہ زہرا کے خیمے میں آئے. بہن زینب، عباس کو روک لو. زینب باہر آئیں، بھیا عباس خیمے ہٹا دیے جائیں، بھیا عباس خیمے کو یہاں سے ہٹا دو. عباس، آقازادی کا حکم. کربلا میں شمر امان نامہ لے کر آیا، کربلا میں شمر، دیکھیے امتحان عباس پہ، کربلا میں شمر امان نامہ لے کر آیا. عاشور کا دن امان نامہ آیا ہے، میرے نام، عباس کے نام، ان کے بھائیوں کے نام، ان کی ماں کے نام، شمر امان نامہ لے کر آیا. عباس کو غیظ آیا، اس امان نامے کو پھاڑ دیا عباس نے اور آہستہ آہستہ خیموں کی جانب چلے گئے. میرے ساتھ رہیے بس. آہستہ آہستہ خیموں کی جانب چلے گئے. حسین نے اس منظر کو دیکھا، کہا عباس کیا ہو رہا ہے؟ کہا میرے سید و آقا شمر امان نامہ لے کر آیا تھا، میرے نام، میرے بھائیوں کے نام، میری ماں کے نام امان نامہ لے کر آیا تھا. مولا نے مصلحتن مولا نے عباس سے پوچھ لیا، بھیا عباس تم نے کیا کیا؟ کہا مولا میں نے اس امان نامے کو پھاڑ دیا. کہا تم نے کیا سوچا ہے؟ حسین نے عباس سے پوچھا تم نے کیا سوچا ہے؟ عباس نے جواب نہیں دیا. خیمے کے پیچھے آئے، کربلا کی خاک اٹھائی، سر کے اوپر لگائی، نجف کی طرف رک کر کے کہا بابا نجف کو دیکھ کے کہا بابا آزادارو، 21 ماہ مبارک رمضان کو مولا بستر کے اوپر ہے، علی ابن ابی طالب ایک ایک کو بلا رہے ہیں. امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن زینب کا خیال رکھنا، بیٹا حسن ام کلثوم کا خیال رکھنا، ایک ایک بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں دیا، مولا خاموش ہو گئے۔ آپ سن چکے ہیں واقعہ، ایک بی بی کا رونے کی آواز بلند ہوئی، کسی ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، مولا نے کہا یہ کون رو رہا ہے؟ ابھی علی زندہ ہے؟ کہا ام البنین گریا فرما رہی ہیں۔ فرمایا کیوں گریا کر رہی ہو؟ کہا مولا، مولا کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ مولا کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ فرمایا کیوں ایسا کہتی ہو؟ فرمایا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں نہیں دیا۔ مولا نے حسین کو بلایا، بیٹا حسین میرے نزدیک آؤ، میرے لال حسین میرے نزدیک آؤ۔ حسین آئے، حسین آئے، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ جملہ سنیے گا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھوں میں دیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ کہتے ہیں کربلا میں، تاریخ پڑھیے، مقتل کو دیکھیے، کہتے ہیں کربلا میں جب عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں اور حسین کو پکارا ہے، تو ایک مرتبہ حسین خیمے سے باہر نکلے، پہلے حسین کو عباس کے بازو ملے، پھر عباس کا لاشا ملا۔ جب حسین خیمے سے نکلے ہیں، کہتے ہیں ارباب مقاتل، پہلے حسین کو عباس کے بازو ملے اور پھر عباس کا لاشا ملا۔ شاید حسین نے عباس کے بازوؤں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے نجف کی طرف دیکھ کے کہا، او بابا جو ہاتھ آپ نے میرے حوالے کیے تھے بابا۔ بابا جو ہاتھ آپ نے میرے حوالے کیے تھے بابا، ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوا ہوں۔ عجب نہیں، اسی لیے قیامت کے روز فاطمہ عباس کے بازوؤں کو لے کر آئے گی۔ کہتے قیامت کے روز شفاعت کے لیے میں کہوں گا علی اصغر کا سر لے کر آتی، حسین کا سر لے کر آتی۔ نہیں، قیامت میں فاطمہ آئے گی مگر عباس کے بازو لے کر آئے۔ کربلا میں حسین ہے، ایک مرتبہ لاشوں پہ لاشیں آ گئے، تمام لاشیں جمع ہو گئے، حسین سرزمین کربلا میں تپتی ریت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آہستہ سے عباس حسین کے پاس آئے، حسین کے پاس بیٹھے، آہستہ آہستہ کہا، میرے سید و آقا، میرے مولا، مجھے بھی اذن وغا نصیب کر دیجئے، مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت نصیب کر دیجئے۔ حسین خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد حسین نے جملہ کہا، میرے عباس، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو میری لشکر کی علمدار ہو۔ عباس تم تو میری لشکر کی علمدار ہو۔ عباس خوش خاموش رہے، چپ رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر عباس نے کہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس لشکر کا میں علمدار ہوں؟ مولا اذن وغا دے دیجئے۔ سکینہ کی پیاس سے دل میں دھڑک جاتا ہے، سکینہ کی اللہ تش کی آواز سے دل دھڑک جاتا ہے۔ مولا نے اذن وغا نہیں دی، کہا جاؤ عباس، جاؤ پانی کی سبیل کرو، جاؤ عباس خیموں میں بچوں کے لیے پانی کو لے کر آؤ، میں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، پانی کی اجازت دیتا ہوں، جاؤ پانی لے کر آؤ، بیبیوں سے رخصت ہو لو۔ عباس ایک مرتبہ ثانیہ زہرا زینب کے خیمے میں آئے، زینب کے خیمے میں آ کے کہا، آقا زادی، میری آقا زادی، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ کس کی اجازت ملی؟ کہا میں پانی کی سبیل کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا نے کہا پانی لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ زینب نے نجف کی طرف دیکھ کے کہا، بابا آپ نے سچ کہا تھا، بابا آپ نے سچ کہا تھا۔ عباس نے اپنی نظریں اٹھائی، کہا آقا زادی، کیا کہا تھا بابا نے؟ کیا کہا تھا؟ کہا بابا نے کہا تھا، ایک ایسا دن آئے گا تمہارے سر سے چادر چھن جائے گی۔ بابا نے کہا تھا، ایک ایسا دن آئے گا تمہارے بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی۔ بابا نے کہا تھا، سکینہ کے منہ پہ تماچے لگیں گے۔ میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو،
کیا مجال کہ اس زینب کی چر سے چادر لٹ جائے؟
زینب کہتی ہے، پیام اعظمی کہتے ہیں، اس میں تصور شرط ہے، تصور شرط ہے، پیام اعظمی کہتے ہیں، وقت کی بات تھی، پابند رسم تھی زینب، وقت کی بات تھی، پابند رسم تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔
بھیا اب تم اجازت لینے آئے ہو، بھیا جاؤ، اب زینب کو یقین ہو گیا کہ زینب کی رضا لٹ جائے گی، زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔
عباس سکینہ کے خیمے میں آئے، سکینہ سکینہ میں پانی کی سبیل کے لیے جا رہا ہوں، سکینہ میں تمہارے لیے ابھی پانی لے کر آؤں گا، میں کہوں گا اے بی بی سکینہ ذرا اپنے چچا کو جی بھر کے دیکھ لیجئے، اپنے چچا کو جی بھر کے دیکھ لیجئے، اس لیے کہ آپ کے چچا کی آخری وصیت ایسی وصیت ہوگی شاید آپ چچا کو دوبارہ دیکھ نہ پائے، آپ اپنے چچا کو دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ مشکیزہ لیا، پانی کا مشکیزہ عباس نے ہاتھوں میں لیا، لے کے حسین کے پاس آئے، حسین نے عباس کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ چوما، جاؤ میرے بھائی عباس جاؤ۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، فرات کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ کہتے ہیں کہ جب اشقیا نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو اشقیا فرات کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ عباس نے فرات کے اندر گھوڑا ڈال دیا، مشکیزے کا دہانہ کھولا اور پانی کو بھرا عباس نے، مشکیزے کا دہانہ کھولا، پانی کو بھر لیا عباس نے۔ کہتے ہیں کہ پانی کو بھرنے کے بعد عباس نے پانی کا چلو ہاتھوں میں اٹھایا۔ یہ غلط ہے کہ عباس پانی پینا چاہتے تھے، عباس کی وفا کے خلاف ہے، یہ غلط ہے کہ عباس پانی پینا چاہتے تھے۔ عباس تو کیا، جس گھوڑے پہ عباس سوار تھے اس گھوڑے نے پانی نہیں پیا، عباس نے پانی اٹھایا مگر شاید عباس نے پانی اس لیے اٹھایا کہ دنیا کو بتا دے عباس کے لیے پانی عباس کے قدموں کی ٹھوکر ہے۔ آج جائیے آپ عباس کے روزے میں جائیے، کہتے ہیں چاروں طرف عباس کی قبر کے پانی، عباس کی قبر کے چاروں طرف پانی ہے، عباس کے قدموں کی ٹھوکر ہے پانی۔ ہاں زادارو، پانی تو لے لیا عباس نے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جنگ کی اجازت عباس کو نہ تھی، عباس کو جنگ کی اجازت نہ تھی، عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور خیموں کا رخ کیا، آہستہ آہستہ عباس کا گھوڑا خیمے کی طرف جا رہا ہے، عباس گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ کہتے ہیں کہ یوں عباس جا رہے تھے، ایک شقی ملون آگے بڑھا، مولا کے اوپر وار کیا، عباس کا دانا ہاتھ قلم ہو گیا، عباس کا دانا ہاتھ قلم ہو گیا۔ عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں رکھا، مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں رکھا، عباس مقتل سے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شقی ملون آگے بڑھا اور عباس کے بائیں بازو کو قلم کر دیا، عباس بے ہاتھ ہو گئے، عباس بے دست ہو گئے، دانا ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ عباس نے مشک کو دانتوں سے دبا دیا، علم کو گھٹنے سے اور گھوڑے کی کمر سے علم کو سنبھال لیا۔ اب عباس کے لبوں پہ دعا آئی، پالنے والے یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، پالنے والے یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچ جائے۔ عباس مقتل کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے تیر چھوڑا، عباس کے مشکیزے پہ تیر لگ گیا، سکینہ کی پیار، مشکیزے پہ تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، سکینہ کی پیاس بجھ گئی۔ عباس خیموں میں نہیں گئے، عباس نے گھوڑا موڑ لیا، میں سکینہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ عباس نے گھوڑا فرات کی طرف موڑ لیا اور آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ پہ عباس کا سلام ہو۔ یہ کہہ کے عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، عباس گھوڑے سے زمین پہ کیسے گرے؟
کے ہاتھ سلامت ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گرتے وقت سہارا دیتا ہے، آپ کے آنسو نکلے ہیں، آپ کے آنسو نکلے ہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، باب الحوائج کا واسطہ، پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، پالنے والے جو اپنی دلی مراد رکھتے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا کر، تجھے عباس کا واسطہ ہے مولا، عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے، مجھے نہیں معلوم بغیر ہاتھ کے عباس کیسے گرے۔ حسین کو آواز دی، حسین عباس کے پاس پہنچے، حسین نے جب عباس کا سنا کہ عباس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے آواز دی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، آئے آئے عباس تمہاری آواز نے حسین کی کمر کو توڑ دیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین عباس کے پاس آئے، عباس کے پاس آئے، عباس کے پاس بیٹھے، حسین عباس کے پاس بیٹھے۔ حسین کے اس امتحان کو سن لیجئے، عصر عاشور سے پہلے حسین پہ ایک اور امتحان آیا، کون سا امتحان؟ عباس کے پاس بیٹھے ہوئے عباس کا سر اٹھایا اور اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو پھر زمین پہ رکھ دیا، حسین نے عباس کا سر اٹھایا، حسین نے عباس کا سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو پھر زمین پہ رکھ دیا، پھر حسین نے سر کو اٹھایا، پھر عباس نے سر کو زمین پہ رکھ دیا۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا میرے بھائی عباس کیا بات ہے، میں تمہارا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھتا ہوں، تم سر کو زمین پہ رکھتے ہو؟ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا میں اس منظر کو سوچ رہا ہوں جب آپ اس سرزمین کربلا میں، اس سرزمین کربلا میں ہوں گے، آپ کا سر زانوں پہ کون اٹھائے گا؟ میں کہوں گا عباس ماں بال بھی گھیر کے آ گئے، بیٹھے عباس کے پاس بیٹھے۔ عباس نے کہا میرے سید و آقا میری کچھ تمنا ہے، میرے سید و آقا میری کچھ التجا ہے، میرے سید و آقا میری کچھ تمنا ہے۔ کہا میرے بھائی عباس بولو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے حسین سے کچھ طلب کیا ہو اور حسین نے تم کو نہ دیا ہو، کیا چاہتے ہو میرے بھائی عباس بولو؟ کہا مولا میں بچپنے سے آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا آیا ہوں، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے آپ کے چہرے کو نہ دیکھا ہوں، مولا میں چاہتا ہوں کہ جام شہادت پینے سے پہلے میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں، مگر مجبور ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے، اگر ہو سکے تو میری آنکھ میں سے خون کو صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ حسین نے ایک مرتبہ آنکھوں سے، عباس کی آنکھوں سے خون کو پہنچا، خون پہنچ لیا، عباس نے اپنی آنکھیں کھولی، مولا کے چہرے اقدس کی طرف نگاہ کی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، آپ کے چہرے کی میں نے زیارت کر لی۔ اور اس کے بعد کہا مولا میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے۔ نہیں، شاید عباس نے اس لیے کہا ہو میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا کہ عباس نے یہ سے سوچا ہو 32 برس کے بھائی کو حسین کیسے اٹھائے گا۔ آزادہ ہو، ایک مرتبہ گفتگو ہوتے ہوتے عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی، مولا چلائے عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس دنیا سے اٹھ گئے، عباس نے جام شہادت پی لیا، حسین عباس کے پاس بڑی دیر تک بیٹھے رہے، حسین بڑی دیر تک گریا کرتے رہے۔ عزاداروں آخر کار بہت دیر کے بعد حسین کھڑے ہوئے، علم کو ہاتھوں میں سنبھالا اور خیمے کی طرف حسین جانے لگے، ابھی عباس کا عالم آنے والا ہے، آپ عباس کے عالم کی زیارت کریں گے۔ کربلا میں تصور کیجئے، سکینہ عالم کا انتظار کر رہی ہے۔
سکینہ اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے، سکینہ پانی کی سبیل کا انتظار کر رہی۔ حسین نے علم کو اٹھایا، علم کو اٹھا کے آہستہ آہستہ حسین مقتل سے خیمے کی طرف گئے، حسین مقتل سے خیمے کی طرف گئے۔ کہتے ہیں سکینہ نے جب علم کو آتے ہوئے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں چچا آ رہے، آؤ بچوں پانی آ رہا ہے۔ حسین پہنچے علم کے ساتھ، سکینہ نے دیکھا چچا نہیں آئے، کہا بابا چچا کیا ہوئے؟ کہا چچا مارے گئے۔ سکینہ نے کودا توڑ دیا، بیبیاں خیموں سے باہر نکل آئی، یا عباس واپس۔
سکینہ کی بی دیکھو سکینہ کی بی دیکھو وہ ہے بند رہی خون میں ڈوبا Yeah.